سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب و العجم عارف اللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسماں کے ساتھ، گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسماں کے ساتھ. انسان مٹی کا پتلا، اس کو خدا تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ خواجہ صاحب نے اس کو فرمایا کہ کئی کونوں مکان جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. خدا تعالیٰ کا تعلق جس دل کو نصیب ہوتا ہے وہ مٹی مٹی نہیں رہتی، پھر وہ بہت ہی قیمتی ہو جاتی ہے. ہاں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک پیالہ پتھر کا ہے معمولی، اس میں بھی پانی ہے، ایک پیالہ ہے شیشے کا وہ اس سے قیمتی ہے، ایک پیالہ اس سے بھی اعلیٰ کرسٹل کا ہے اس سے بھی قیمتی ہے، ایک پیالہ کسی چاندی کا بنا ہوا ہے وہ اس سے قیمتی ہے. لیکن شرعی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ سونے چاندی کا برتن یا کوئی بھی چیز استعمال میں لانا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کو جائز نہیں ہے. عورت زیور پہن سکتی ہے سونے چاندی کا، لیکن استعمال نہیں کر سکتے. چاندی کا کٹورا، چاندی کی کوئی پہلے زمانے میں خلال ہوتی تھی، چاندی کی گلے میں لٹکی رہتی تھی، یہ استعمال جائز نہیں ہے، مگر زیور پہن سکتے ہیں. غرض ایک پیالہ چاندی کا ہے وہ اس سے قیمتی، ایک پیالہ سونے کا ہے وہ اس سے بھی قیمتی، ایک پیالہ بہت ہی قیمتی لال جواہر کا بنا ہے اس سے زیادہ قیمتی، ایک پیالہ ایسی دھات کا ہے جو کائنات میں نایاب ہے بالکل اکیلے ہی ہے. تو یہ پیالہ، یہ ظرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین شخصیت اور حضور اللہ تعالیٰ کی سب سے بزرگ ترین، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی اور اللہ کی محبوب ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہر انسان کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے. فرمایا کہ ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے، ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے. ایک شیشی ہے، اس میں دو روپے کی شیشی ہے، سمجھو پانچ شیشے ہیں، سب شیشی ایک ایک، ہر شیشی دو روپے کی ہے، ایک شیشے میں پیشاب بھرا ہوا ہے، شیشی دو ہی روپے کی ہے، اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس سے آدمی کھن کھائے گا، کہے گا پھینکو اس کو. ایک شیشی ہے وہی دو روپے والی، اس میں عرق گلاب ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی. ظرف کی قیمت مظروف سے بڑھ گئی، مظروف اچھا ہو گیا، ظرف کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح سے اسی شیشی کے اندر کوئی ہزار روپے تولے والا عطر بھر دو تو قیمت اور بڑھ گئی شیشی کی، اور اسی شیشی کے اندر ایک لاکھ روپے تولا کا مشک بھر دو، مشک کی قیمت کتنی رہے اصلی مشک. اب یہ تو آج کل مشک لکھ دیتے ہیں، وہ سو پچاس روپے کا عطر ہے اس پہ مشک لکھ دیا، تو یہ نہیں، مشک لاکھ روپے تولا ہے، سوا لاکھ روپے تولا ہے، اسی دو روپے کی شیشے میں وہ مشک بھر دیا، اب اس شیشی کی قیمت بھی بڑھ گئی. تو فرمایا کہ ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے. اب یہ پورا جسم ہمارا ظرف ہے، دل بھی ہمارا ظرف ہے، اب اس میں اگر پیشاب بھرا ہوگا تو کسی قابل نہیں ہے، مگر اسی دل کے اندر دنیا کی محبت ہو یہ بھی پلید ہے، پلید ہے، یہ ناپاک ہے یہ. لیکن جس دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت آ جاتی ہے وہ قلب کائنات کی قیمتی ترین ہستیوں میں بن جاتا ہے. ظرف کی قیمت مظروف سے ہوتی ہے. تو گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسماں کے ساتھ، کرتی ہے عقل نشر محبت زباں کے ساتھ، لیکن بیاں ہے عشق کا آہ و فغاں کے ساتھ، کرتی ہے عقل نشر محبت زباں کے ساتھ، لیکن بیاں ہے عشق کا آہ و فغاں کے ساتھ. کرتا کوئی دعا ہے فقط اس زباں کے ساتھ، لیکن زباں کسی کی ہے اشک رواں کے ساتھ۔ کرتا کوئی دعا ہے فقط اس زباں کے ساتھ، لیکن زباں کسی کی ہے اشک رواں کے ساتھ۔ کرتا کوئی دعا ہے فقط اس زباں کے ساتھ، لیکن زباں کسی کی ہے اشک رواں کے ساتھ۔ ایک آدمی علمیات کا ماہر ہے، درس و تدریس کا ماہر ہے، لیکن دل تھا، دل میں تو وہ چیز نہیں ہے، دل میں تعلق معلہ نہیں ہے، دل میں آؤ فوا نہیں ہے، دل میں عشق و محبت کے نعرے نہیں ہیں، کسی اللہ والے کی تربیت نہیں لی، تو اس کی مثال یہ ہے کہ بس دعا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو بس علمیات تو ہے لیکن دل ساتھ نہیں ہے، نور نہیں ہے دل میں، اور بیان پر اثر نہیں ہے، دعا کرتا ہے زبان کے ساتھ لیکن دل ساتھ نہیں ہے، دل کہیں اور ہے۔ لیکن اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں ان کا بیان عشق ہوتا ہے اور آؤ فغاں کے ساتھ ہوتا ہے اور اشک رواں کے ساتھ ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں ان کے اور دل اندر ہی اندر روتا رہتا ہے، آؤ فغاں کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ کرتی ہے عقل نشر محبت زباں کے ساتھ، لیکن بیاں ہے عشق کا آہو فغاں کے ساتھ۔ ایک قصہ یاد آیا، ایک آیت ہے، ہمارے حضرت رحم اللہ نے فرمایا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ جا کے مسجد میں بیان کرو۔ بیٹے نے بہت دیر تک بڑی بڑی علمیات، بڑے بڑے مضامین اور بڑے جو ہے درسیات بیان کی، بڑے اسرار و حکم بیان کیے، لیکن مجمع ساکت رہا، جیسے آپ لوگ ساکت بیٹھے نا۔ پھر وہ بزرگ تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے، صرف اتنا کہا کہ بھائی آج میرا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، لیکن جو سحری کے لیے دودھ رکھا تھا بلی پی گئی، بس اتنی بات کہی، مجمع رونے لگا۔ تو بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے ابا، کہ میں نے اتنی علمیات بیان کی ہے، میں نے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے اسرار و حکم بیان کیے، دقیق باتیں بیان کی ہیں، تو مجمع ساکت رہا، کچھ بولا ہی نہیں، اور آپ نے بظاہر ایک معمولی سی بات کہی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، لیکن مجمع رونے لگا۔ تو فرمایا کہ بھائی اس زبان کے ساتھ دل ہو، جس زبان کے ساتھ دل ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے۔ کرتا کوئی دعا ہے فقط اس زباں کے ساتھ، لیکن زباں کسی کی ہے اشک رواں کے ساتھ۔ رہتی کسی کی خاک ہے اس خاک داں کے ساتھ، گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسماں کے ساتھ۔ کوئی دنیا میں مٹی میں پھنسا ہوا ہے، مٹی کے کھلونوں میں پھنسا ہوا ہے، مٹی کی محبت ہے دل میں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کا مضمون ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولانا نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں ماں جب روٹی پکاتی تھی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے تھے، تو آٹے کا کھلونا بنا کے دے دیتی تھی، کسی کو آٹے کا شیر بنا کے دے دیا، کسی کو آٹے کا اونٹ بنا کے دے دیا، بہلانے کے لیے کہ جتنی دیر کھانا پک جائے، روٹی پک جائے تو یہ روئے نہیں، ان کو بہلانے کے لیے مختلف چیزیں شکلیں بنا کے آٹے کی وہ دے دیتی تھی۔ اب بچے رو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ یہ شیر مجھے چاہیے، وہ کہہ رہے یہ مجھے یہ اونٹ چاہیے، وہ کہہ رہے نہیں یہ تو مجھے چاہیے۔ تو مولانا رومی رحم اللہ فرماتے تھے کہہ رہے بے وقوف ہو، یہ جب منہ میں رکھو گے سب روٹی بن جائے گی، نہ شیر رہے گا، نہ اونٹ رہے گا، نہ خچر رہے گا، نہ گدھا رہے گا، ہے نا۔ بچے جس طرح لڑتے ہیں، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوئے بسی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کسی کی خاص آسماں کے ساتھ ہیں، تعلق معلّہ ہے اس کو حاصل۔ رہتی کسی کی خاص ہے اس خاکدان کے ساتھ، گردش میں کوئی خاص بھی ہے آسماں کے ساتھ، آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو، گر کر زمین پہ رہتے ہیں وہ اختراں کے ساتھ. اختراں اختر کی جمع، اختر مانے ستارہ. آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو، کون سی آنسو؟ عشق مجاز کے آنسو، لیلا کی محبت کے آنسو، لیلا کی فراق میں بھی تو روتا ہے، اس میں بھی آنسو بہاتا ہے، راتیں کالی کرتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ لیلا کی یاد میں جو ناجائز آنسو بہتا ہے، گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، وہ گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے عشق مجازی میں بہا ہوا آنسو. اور اللہ کی محبت کا آنسو کے برابر می کنت شاہ مجید، اشک را در وزن با خون شہید. اللہ تعالیٰ کی بزرگ ذات اپنی محبت اور خوف میں بہے ہوئے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے ایک حرام چیز کے لیے آنسو بہانا، گندگیوں کے لیے آنسو بہانا، اور ایک اللہ کی محبت میں آنسو بہانا. آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو، گر کر زمین پہ رہتے ہیں وہ اختراں کے ساتھ. آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو، گر کر زمین پہ رہتے ہیں وہ اختراں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آنسو نصیب فرمائے. مولانا رومی رحم اللہ کا شعر حضرت والا رحم اللہ پڑھتے تھے، اے خوشاک چشمے کے آنکھ گریانے اوس، اے ہمایوں اے ہمایوں، اے خوشاک چشمے کے آنکھ گریانے اوس، اے ہمایوں اے ہمایوں سینے بریانے اوس. کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے بہہ رہی ہیں، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اللہ کی محبت میں جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، اللہ کی یاد میں جل بھن رہے ہیں. آنسوؤں کا فرق ہوتا ہے، ایک آدمی حرام کے لیے آنسو بہا رہا ہے، ایک آدمی جائز کے لیے تو آنسو بہا رہا ہے لیکن وہ بھی مٹی ہی ہے آخر، اور ایک آدمی اپنے گناہوں کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک آدمی اللہ کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے وہ سب سے قیمتی ہے، سب سے قیمتی ہے. تو آنسوؤں کا بھی فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین آنسو نصیب فرمایا ہے. خواجہ صاحب اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ تمنا ہے، تمنا کہکشاں کو ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو. نہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستیں ہوتی. اس دنیا کے اندر جو انسان اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اس کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستیں ہوتی. جس آستین سے میں وہ آنسو پوچھ رہا ہوں کہ اچھا وہ آنسو نہ صحیح، وہ آستین ہی ہم بن جائیں کہ وہ آنسو ہم سے پوچھ جائے. تمنا کہکشاں کو ہے کہ وہ ہوتے میرے، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستیں ہوتی. آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دوستو، گر کر زمین پہ رہتے ہیں وہ اختراں کے ساتھ. گلشن ہوا ہے مجھ کو بیاباں بدون دوست، گلشن ہوا ہے مجھ کو بیاباں بدون دوست، صحرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ، صحرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ. اس میں یہاں مراد اول مصرع میں اللہ تعالیٰ ہے، بدون دوست یعنی اللہ سے تعلق کے بغیر بہترین سے بہترین گلشن بھی میرے لیے کانٹوں بھرا بیابان ہے، کانٹوں بھرا جنگل ہے. ہاں، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو بیابان بھی میرا گلشن ہے. میرا بیابان بھی گلشن بن جاتا ہے، اور جہاں اللہ والے دوست بیٹھے ہوں، اللہ کی محبت میں دوست آئے ہوئے ہوں، وہ میرا گلشن بن جاتا ہے، رشک چمن بن جاتا ہے. گلشن ہوا ہے مجھ کو بیابان بدون دوست، سہرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ. اور آخری شعر ہے، اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ. اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ. دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ. حدیث پاک ہے، اور ذوق نبوت کو ہمارے حضرت نے بیان کیا، ذوق نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ آپ کی محبت کو سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کا بھی سوال، ان کی محبت بھی چاہیے. یہ ذوق نبوت ہے، جو تنہائیوں میں عبادت کا شوقین ہے اور اللہ والوں سے بھاگا دور بھاگتا ہے، یہ ظالم ذوق نبوت سے بالکل بے بہرا ہے، سنت کی راہ پر نہیں ہے، اعتدال کے راستے پر نہیں ہے. اللہ کے عاشقوں کی محبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سمجھ گئے؟ اس کو بیان فرمایا حضرت نے، اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ. دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، والا رحمہ اللہ کی ذات مبارک، جیسے شہد پر مکھیاں چمٹتی ہیں اس طرح لوگ جو ہیں چپکتے تھے حضرت کے ساتھ، اور بھگائے نہیں بھاگتے تھے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ اپنے شیخ کے آرام کی خاطر، بہت صرف شیخ کے آرام اور ادب کی خاطر لوگوں پہ سختی کر دیا کرتے تھے، بھائی جاؤ اب اپنے گھروں کو جاؤ، یا باہر نکلو حجرے سے تو باہر نکلو، شیخ کو انسان نہیں سمجھتے، آرام کی راحت کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر دوبارہ جو ہے تھوڑی دیر میر صاحب رحمہ اللہ ادھر ادھر ہو گئے، پھر دیکھا لوگ پھر وہی گھسے ہوئے وہاں پر، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر گھسے ہوئے لوگ. ایسے محبوبیت کی شان تھی، اللہ والوں کی شان ایسی ہوتی ہے کہ وہ محبوبیت ہوتی ہے ان کے اندر. تو دنیا میں بھی یہ معاملہ ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے فرمائیں گے کہ جتنے تمہارے ساتھی متعلقین متوسلین ہیں سب کو دیکھو، ان کو ساتھ لے کے جاؤ. جنت میں جانے سے روک دیں گے، روک دیں گے جنت میں جانے سے، ٹھہر جاؤ، پہلے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی کرو، پہلے میرے اولیاء میں بندوں سے فرمائیں گے پہلے میرے اولیاء میں داخل ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ آؤ پھر تمہیں داخلہ ملے گا، اور اولیاء کو فرمائیں گے اپنے متعلقین کو ساتھ لو پھر جنت میں جاؤ. ایک ایک ولی اللہ کا ستر ستر ہزار لوگوں کو بخشوائے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا. مگر بخشوائے گا کیا مطلب، کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، سب کام پیر صاحب کریں گے، یہ نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. کام کرو، معافی مانگو کہ اللہ جو کام کیا آپ کے لائق نہیں ہے معاف کر دیجئے، فلاں فلاں خطا ہو گئی معاف کر دیجئے، بہت سی خطائیں ایسی ہیں جو ہم جانتے نہیں کر ڈالی وہ بھی معاف کر دیجئے. ایسے رونے والے بندوں کو، کام کرنے والے بندوں کو، محنت کرنے والے بندوں کو خدا تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ معاف کر دیا، جاؤ اب ان کے ساتھ چلے جاؤ دنیا میں داخل ہو جاؤ. یہاں بھی مولویوں سے جان نہیں چھوٹے گی، وہاں بھی مولوی سے جان نہیں چھوٹے گی، اللہ والے مولوی سے ساتھ جانا پڑے گا. اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ، کرتی ہے عقل نشر محبت زباں کے ساتھ، لیکن بیاں ہے عشق کا آہو فغاں کے ساتھ. جب تک کسی اللہ والے سے تربیت نہ ہو، اس کی صحبت میں نہ رہے اور صحبت میں رہ کر خود کو مٹائے نہیں، تو میرے دوستو زبان میں نہ وہ اثر ہوتا ہے نہ وہ لور ہوتا ہے، پھیکا پھیکا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو آدمی اللہ والوں سے تربیت لے لیتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر ان کی اجازت اور دعاؤں کے ساتھ کام کرتا ہے، اس میں خوب برکت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ اشعار میرے شہر رحمہ اللہ کے نیو یارک سے بفیلو آتے ہوئے ہوائی جہاز میں اشعار ہوئے. ہم لوگ جاتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، وہاں کی تعریفیں بتاتے ہیں، بھائی وہاں ایسی بلڈنگ دیکھی، وہاں ایسی سڑکیں ہیں، وہاں ایسی باغات ہیں، ایسے جنگل ہیں، وہاں یہ ترقی ہے. ان اشعار کے اندر کوئی دنیا کا تذکرہ، کوئی شبہ، کوئی بو بھی ملی آپ کو دنیا کی بو؟ بالکل بھی نہیں ہے. صرف بندہ ہے اور اللہ ہے، سارا معاملہ یہ ہے. میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں خاص فرمایا تھا. اچھا ملفوظات پیش کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ یہ مواحد ربانیہ کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں مختلف ممالک کے اور پاکستان کے بھی ملفوظات حضرت والا کے جمع کر دیے گئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، یعنی جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احساناً اپنے ذمے واجب کر لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مگر صرف قلبی محبت پر اکتفا نہ کرو، جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، کیونکہ دل تو چل نہیں سکتا، اس کے پاؤں نہیں ہیں. قالب کے ذریعے یعنی جسم کے ذریعے، جسم میں پاؤں ہے تو وہ لے کے جائے گا دل کو، اصل لے جانا دل کا ہے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن جسم سے یہاں ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا، کامل نفع نہیں ہوگا. کامل نفع جب ہوگا جب دل بھی یہاں حاضر ہوگا، ہوشیاری کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ آدمی دین کی بات سنے گا، اللہ کی محبت کی بات سنے گا. یہ معاملہ ٹیڑھا ٹیڑھا ہے، ادھر زیادہ لوگ ہو گئے، ادھر کم لوگ ہیں، تھوڑی ایک دو لوگ ادھر آ جاؤ، پنکھا یہاں بھی چل رہا ہے. تو فرمایا کہ کیونکہ قلب چل نہیں سکتا، خالق کے ذریعے جائے گا، لہذا فرمایا والمتجالسین فیہ، اپنے قلب کو خالق کی سواری پر لے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو. اس کے بعد والمتزاورین فیہ فرمایا، ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو، وہیں نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش اور تجارت کو بھی چھوڑ دو. یہ دین نہیں سکھاتا، یہ رہبانیت ہے، رہبانیت ہمارے دین میں حرام ہے. حقوق واجبہ جس کے ذمے ہو اس کو وہ حقوق واجبہ ادا کرنا بھی عبادت ہے، شریعت کی حدود میں وہ بھی عبادت ہے. اس کے بعد والمتبادلین فیہ ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا. گر جان طلبی مذائقہ نیز ور زر طلبی سخن زرین، لہذا ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو. صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک محدث کا قول ہے کہ اللہ والا بخیل نہیں ہو سکتا اور بخیل کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. تکمیل لا الہ سے الا اللہ نصیب ہوتا ہے، تکمیل لا الہ سے الا اللہ نصیب ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگانے والا الا اللہ سے اپنے کو محروم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں شرط لگا دی کہ پہلے لا الہ کی تکمیل کرو، پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا پاؤ گے. یعنی تمام غیر کو دل سے نکالنا، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، اور غیر سے بالکل ہی. غیر کیا ہے؟ سوا اللہ کے سارا غیر، سب کچھ غیر. ایک شاعر تھے لبید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے کے، یا شاید حضور کا زمانہ بھی پایا ہو، پایا تھا حضور کا زمانہ، تو یہ تو تحقیق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں، مسلمان ہو گئے تھے تو وہ اسلام بھی لے آئے تھے، لیکن ان کے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور وہ اشعار معرفت کے کہا کرتے تھے. انہی کا شعر ہے، کل شیئن ما خلا اللہ باطل، کل نعیم لا محالۃ زائل. فرماتے ہیں کہ تمام ہر شے اللہ کے سوا سب کی سب باطل ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، ہر نعمت زائل ہونے والی ہے دنیا کی، ہے نا. تو فرمایا کہ غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب غیر ہے. لا الہ کی تکمیل کرو، پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا پاؤ گے، یعنی اللہ ہی اللہ ہوگا، جس طرف دیکھوں گا تو ہی تو ہے. کلمے میں پہلے لا الہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے تمہارا قلب پاک ہو جائے, لا الہ معنی کوئی معبود نہیں, کوئی غیر دل میں نہ ہو, سب غیر نکل گیا, تمہارا قلب پاک ہو جائے تو دنیا میں الا اللہ ہی الا اللہ ہے. حکیم الامت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا لیکن اللہ کا بھی خیال نہیں آتا, غور سے سنو اس بات کو, کیونکہ اکثر لوگوں کو نماز میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے, نماز میں اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا لیکن اللہ کا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یعنی نہ مخلوق کی نیت ہے نہ خالق کی, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ مخلص ہے, کیونکہ جب اس کے قلب میں مخلوق نہیں تو بس خالق, یہ ہے کل شیء ما قال اللہ باطل. پھر سن لو اس کو, فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا, نیت خود بخود چپک نہیں جاتی, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے میں ریاکاری کر رہا ہوں, دکھلاوا کر رہا ہوں, یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ وسوسہ؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دے, عمل نہ کرے کسی طرح. اسی لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, شیخ سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے شیخ, میں دو رکعت پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ریا کا وسوسہ آیا کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوں, چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھو کہ ریاکاری خود بخود نہیں چپکتی, جب تک کہ ارادہ ریا کا نہ ہو ریا نہیں ہے, وسوسہ ہے ریا ہے, ریا کا وسوسہ ہے, اور وسوسہ کچھ بھی مضر نہیں ہوتا. لہذا اگر آپ دو رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا, کوئی مہمان آ گیا, اس سے کہو بھائی آج میں ابھی دو رکعت پڑھ کے ملتا ہوں آپ سے, آپ پڑھ لو, کیونکہ آپ کا ارادہ تو دکھانے کا نہیں تھا, صرف آپ سے کوئی آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے تھے کہ کوئی مہمان آ گیا اور ان کا دل خوش ہو گیا, ان کا دل خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے دیکھا دو رکعت پڑھتے ہوئے, لیکن سلام پھیرتے ہی گھبرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا کہ میرا دل خوش ہو گیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مخلوق کی وجہ سے میرا دل خوش ہو گیا ریاکاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمک اللہ یا ابو ہریرہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے اے ابو ہریرہ, لک اجران, تیرے لیے دو اجر ہیں, تیرے لیے دو اجر ہیں, ایک عمل کا اجر اور ایک اس خوشی کا اثر کہ تو نے جو ہے وہ عمل کیا, اس کا تیرے لیے دو اجر ہیں. تو میرے دوستو یہ شیخ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ شیطان راستہ مار جاتا ہے اور شیخ کو خدا تعالی تدابیر الہامی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا تعلق بھی کسی بابے سے ہوتا ہے. لا تأخذوہ بابا ملا بابا لہو, یا عربی مقولہ یاد رکھو, لا تأخذوہ بابا. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا سعودی عرب سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص بڑی اچھی تقریر کرتا ہے, بہت چٹپٹا بیان کرتا ہے, بڑی علمیات بیان کرتا ہے, کیا ہم اس کا بیان سنا کریں؟ حضرت نے فرمایا یہ دیکھ لو کہ بھائی اس کا بھی کوئی مربی ہے یا خود مربی بن کے بیٹھ گیا ہے. اب مربی پہ مجھے یاد آیا, مگر یہاں وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جوڑے جوڑے ہوں, سنگل سنگل والوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ خصوصی مجلس میں بیان کرنے کی بات ہے جو میں کرنے والا تھا. تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ بھائی اس کا اپنا بھی کوئی مربی ہو, اپنے آپ مربی پیر نہ بن کے بیٹھ گیا ہوں, کیونکہ یہ سلسلہ بزرگوں کا جو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچتا ہے, اور ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے, تو یہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے تو گویا وہ اس کا مسافہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے ہو گیا, کیونکہ سلسلہ وہاں تک پہنچ گیا. ہاں بیعت ہونا بڑی برکت کی چیز ہے, اگرچہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اس کی برکت ہوتی ہے. بہرحال یہاں کوئی مقصود یہ اعلان کرنا نہیں ہے کہ کوئی لالچ دلانا نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو فرمایا کہ لا تأخذوہ بابا ملا بابا لہو, جس کا اپنا بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. تو حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا لیکن اللہ کا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, خالی ذہن ہے وہ, یعنی نہ مخلوق کی نیت ہے نہ خالق کی, تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے. یہ مخلص ہیں کیونکہ جب اس کے قلب میں مخلوق نہیں ہے تو بس خالص ہے. معلوم ہوا کہ بس غیر اللہ دل میں نہ ہو تو سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیا وقت ہو گیا زبردست. آج تو خواتین آئی ہی ہیں تو کیا خیال ہے آج 2:30 بجے 3 بجے تک رکو گے ہمارے ساتھ؟ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, بھاگ جائے گا ابھی بہانہ کر کے. کیا تو نہیں رکوں گا, ہمت نہیں ہے میرے اندر. سیدھے سادے رہو. صحابہ سیدھے سادے رہتے تھے بے تکلف. اب یہ بھی نہیں کہ آدمی ذرا مجاہدہ نہ کرے, مشقت نہ کرے. تھوڑی مشقت اٹھانے سے دین ملتا ہے, مشقت اٹھانے سے مجاہدہ اٹھانے سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے. اب کوئی آدمی کہے صاحب ہمت ہی نہیں ہے گھر میں ہی لیٹے رہو, یہ بھی نہیں. تھوڑی مشقت اٹھاؤ, جہاں تک تحمل ہو. تحمل نہیں ہے تو بھائی السلام علیکم ہم تھک گئے, ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, بے فکر رہو. اچھا غزے بصر کا حکم بوساطت رسالت دینے کا عجیب نقطہ, یعنی نگاہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنوں سے نہیں فرمایا کہ تم نظر کی حفاظت کرو, بلکہ اپنے نبی سے کہلوایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا, براہ راست مومنوں کو حکم نہیں دیا. مومنوں کو کتنے احکامات دیے اللہ نے براہ راست کہ مومنوں نماز پڑھا کرو, زکات دیا کرو, فلاں کام کرو, فلاں کام کرو. لیکن یہ نظر کی حفاظت کا حکم اپنے نبی سے کیوں کہلوایا کہ آپ کہیے ان سے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کیا اللہ تعالیٰ خود ہم سے نہیں فرما سکتے تھے؟ جب نماز, روزہ, حج, زکات کا حکم براہ راست دیا تو نظر کی حفاظت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دے سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا. اس میں عجیب راز ہے. بعض وقت ابا حیا سے, حیا یعنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے ایسی بات خود نہیں کہتا, بلکہ دوستوں سے کہلاتا ہے کہ ذرا میرے بچے کو سمجھا دو کہ بے شرمی والا کام نہ کیا کریں. تو اس میں رب العالمین کی حیا اور غیرت شامل ہے کہ رحمت للعالمین سے کہلوایا. رب العالمین کی حیا شامل ہے کہ رحمت للعالمین سے کہلوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیں میرے بندوں سے کہ میرے بندے نگاہوں کی حفاظت کریں. غزے بصر کی جزائے عظیم, نظر کی حفاظت کے بہترین عظیم الشان بدلہ, جزا مانے بدلہ. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یغضوا من ابصارہم کی جزا بیان فرمائی ہے, بدلہ بیان فرمایا ہے, انعام بیان فرمایا کہ غزے بصر کی جزا حلاوت ایمانی ہے. غزے بصر کی جزا حلاوت ایمانی ہے. یجد فی قلبہ حلاوتہ. اب اگر کوئی بیوقوف کہے کہ غزے بصر تو بہت مشکل ہے, نظر بچانا تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر طرف بے پردگی اور اوریانی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی زیادہ اوریانی ہے اتنی ہی حلاوت ایمانی کی فراوانی بھی ہے. نظر بچاؤ, حلوہ ایمانی لیتے جاؤ. ایک ملے نظر بچاؤ, ایک حلوہ ایمانی. دوسری خطرہ ہو دیکھو بھی نہیں, خطرہ ہو کہ کوئی ہے اس خطرے سے بھی دور بھاگو. شیخ فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی پر بدنظری کر رہا ہے اس کو بھی مت دیکھو, کیونکہ وہ اللہ کی لعنت کے سائے میں آ گیا. حضور کی بدعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص دیکھے گا اس پر لعنت ہو, بدعا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو ایسے شخص کو بھی مت دیکھو. دلیل کیا ہے کہ دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر فرما رہے تھے, راستے میں ایک بستی آئی جہاں پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے بھی نہیں اور سب کو فرمایا کہ جلدی سے یہاں سے نکل چلو, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو جہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو اس کو بھی مت دیکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ لعنت دکھایا تم پر بھی, لاؤ دیکھ لوں کون یہ کس کو دیکھ رہا ہے, میں دیکھ لوں ذرا, بس ہو گیا کام ہمارا بھی. تو فرمایا کہ کیونکہ ہر طرف بے پردگی اور اوریانی ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی زیادہ اوریانی ہے اتنی ہی حلاوت ایمانی کی فراوانی ہے. نظر بچاؤ اور حلوہ ایمانی لے لو. مشکل ہے تو کیا ہوا, انعام بھی تو کتنا بڑا ہے, حسن خاتمہ کی بشارت ہے. جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا, اس کا کامیاب ہو گیا, دونوں جہان میں وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے بھائی بہت دور بھاگو, جہاں خطرہ ہو کہ یہاں کوئی ہے بس وہاں سے نکل چلو. انی ذاہب الی ربی سیاتین, میں تو بھاگتا ہوں اپنے رب کی طرف جو ان قریب مجھے ہدایت دینے والا. کوئی آ رہا ہے اپنا رستہ بھی بدل لو, فٹ پاتھ بھی بدل لو, دوری اختیار کرو, دوری سب بچے ہوئے. اور چشمے ادھر ادھر سے یہ جو چار کونے ہیں نا اس سے بھی مت دیکھو. بعض لوگ نظر تو جھکائے ہوتے ہیں لیکن آنکھوں سے ادھر ادھر کونوں سے نوک پلک سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرکت ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ ایک ملفوظ اور پڑھ کے پھر انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں. قوی ترین نسبت حاصل کرنے کا طریقہ, اللہ سے مضبوط ترین تعلق حاصل کرنے کا طریقہ. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے لیکن تقویٰ سے نہیں رہتا, یعنی گناہ بھی کرتا ہے, اور ایک شخص تہجد تو نہیں پڑھتا لیکن تقویٰ سے رہتا ہے, ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا. میں واللہ کہتا ہوں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں واللہ کہتا ہوں اور روزے سے بھی ہوں اور بلد امین میں بھی ہوں, یعنی یہ مکہ شریف کا ملفوظ ہے اور روزہ بھی تھا حضرت کا, اور غالباً یہ بیان بھی مسجد کا ہے. خیر فرمایا کہ واللہ کہتا ہوں اور روزے سے بھی ہوں اور بلد امین میں ہوں کہ اس کا نور اتنا قوی ہوگا کہ اس کے درد دل سے عالم میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا. کس کے؟ کہ جو ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا, اور ایک مخلوق اس سے سیراب ہوگی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب ایمان اور تقویٰ کے نور سے دل بھر جاتا ہے تو دل سے چھلک کر آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے, چہرے سے جھلکنے لگتا ہے. اسی کا نام سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ دل میں جب نور بھر جاتا ہے تو چھلک کر آنکھوں سے ٹپکتا ہے اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے. اسی کا نام سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے. سیما کی تفسیر تفسیر روح المعانی میں یہ ہے, هو نور يظهر على العابدين يبدا من باطنهم الى ظاهرهم. یہ وہ نور ہے, سیما ایک نور ہے جو میرے عاشقوں اللہ کے عاشقوں کے دل میں بھر جاتا ہے تو ان کے باطن سے ان کے ظاہر تک چھلک جاتا ہے. دیکھ کر کہتے ہیں یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی لو سنت کی کتاب دے دیجیے, ذرا سا پانی بھی دے دیں. دیکھو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی چھوڑ دیا کروں, اسی لیے کتاب کا سہارا لے لیا پانی. ہمارے حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے. ٹھنڈا پانی پی کر کس قدر راحت ہوتی ہے, کس قدر برحت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر نکلتا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے, ایک مرتبہ حضرت شیخ پھول پوری رحمہ اللہ ارہر کی دال کھا رہے تھے, ارہر انتہائی سستی دال ہے, ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے. اور ارہر کی دال سے ایک قصہ بھی لطیفے کے طور سے سنا دیتا ہوں. ایک شاعر تھا دہلی میں, اس کی بیوی آئے دن ارہر کی دال پکاتی تھی. ذرا میں چشمہ بھی لگا لوں تاکہ دیکھوں کہ چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے, یہ لوگ بدھ بنے ہوئے ہیں. چشمہ لگا کے صحیح نظر آ رہا ہے, کون تھوڑا مسکرائے گا, کوئی ہنسے گا, وہ ہنسے گا تو میں دیکھ کے خوش ہوں گا, اور جو بدھ بنا ہوگا تو اس کے ایک تسکے لگے گا. تو تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک شاعر تھا دہلی میں, اس کی بیوی آئے دن ارہر کی دال پکاتی تھی, تو تھک گیا تنگ آ گیا ارہر کی دال کھا کھا کے. پھر اس کو یاد آیا کہ کانپور میں میرا ایک دوست ہے, اس کے یہاں چلتے ہیں, کچھ دن وہاں مہمان رہیں گے, کچھ وہ دعوت کرے گا, گوشت ووش کھلائے گا. جیسے آج کل لوگ اپنا بجلی کا بل بچانے کے لیے دوسروں کے یہاں جا کے دو چار گھنٹے دھمک جاتے ہیں, ہاں تو سوچتے ہیں کہ بھائی اپنا بل بچے گا, چلو چار, ارے بھائی تم سے بڑی محبت ہے اور یہ وہ, جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, چار پانچ گھنٹے بجلی بتائی اپنی, آج اس کے چلے گئے, آج اس کے چلے گئے. وہ شاعر نے جو ہے تھک کر تنگ آ کے سوچا کہ اس دوست کے پاس چلتے ہیں, کچھ دن مہمانی کرے گا, کچھ کھائیں گے پیئیں گے. اب یہ دہلی میں پہلے چلتی تھی ہوڑا ایکسپریس, ہوڑا اس کو ہوڑا کہتے ہیں, آج بھی ہے شاید یہ نام اس کا, بہت تیز رفتار ٹرین تھی. تیز رفتار ٹرین میں بیٹھ کر اس نے سفر کیا کانپور کا یا کسی بھی شہر کا. جب وہاں پہنچا, دوست سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوئی, بھائی ماشاء اللہ آپ آئے. اب دوست نے دلی دل میں سوچا کہ ظاہر دہلی میں رہتا ہے, دہلی میں تو بڑی عیش و عشرت ہے, لوگ خوب بڑھیا کھانا کھاتے ہیں, اس کو میں کیا چیز ایسی کھلاؤں جو یہ خوش ہو جائے, جس کے لیے ایسی انوکھی چیز ہو, جیسے ہمارے مہمان آتے ہیں ایسی چیز پکانا چاہتے ہیں جس سے مہمان خوش ہو جائے. تو اس نے بہت سوچا, اس نے کہا ارہر کی دال پکانی چاہیے, کیونکہ عام طور پر دہلی والے نہیں کھاتے ہوں گے, اس نے ارہر کی دال پکائی. اب جب مہمان بیٹھا دسترخوان پر اور اس نے دال ارہر کی لا کے رکھی, اس نے کہا ارے تو تو ہوڑا ایکسپریس سے بھی تیز نکلی, مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی, دہلی سے کانپور پہنچ گئی. یہ قصہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ ارہر کی دال نوش فرما رہے تھے, اور ہمارے حضرت تو ہمیشہ حضرت کے ساتھ بالکل بچے کی طرح چپکے رہتے تھے. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے حضرت سے کہ میاں حکیم اختر, مجھے قورمے اور بریانی سے زیادہ بڑھ کے مزہ آ رہا ہے. ہمارے حضرت نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ارہر کی دال کھا رہے ہیں, اس میں آپ کو قورمے بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو, جب ماں اپنی چاہے کالی کلوٹی ہو, ناک کی چپٹی ہو, اپنی ماں ہے, جب وہ سوکھی روٹی بچے کو کھلاتی ہے, بچے کے تن کو لگتی ہے, اس کو مزہ آتا ہے. دوسری ماں اس سے بڑھیا چیز کھلائے اور بچے کو مزہ نہیں آئے گا. یہ جو ہاتھ میں ارہر کی دال کھا رہا ہوں, یہ رزق میرا میرے اللہ نے بھیجا, میرے محبوب نے بھیجا مجھے کھانے کے لیے, اور یہ جس ہاتھ سے میں کھا رہا ہوں, اس ہاتھ میں طاقت انہی کی کار فرما ہے, اگر ان کی طاقت نہ ہو تو یہ ہاتھ میرے منہ تک کیسے جائے گا, لہذا میں ان کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو مجھے قورمے بریانی سے ہی بڑھ کے مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, چلو چشمے لگانے کا فائدہ ہوا, میں دیکھ لیا آپ لوگوں کو ہنس رہے ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ترجمہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ دعا جب بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اور احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے ہدی کا, تجھے ہدایت نصیب ہو گئی. جب وہ کہتا ہے توکلت علی اللہ, جب بسم اللہ کہتا ہے, کہتا ہے ہدی کا, اور جب کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتہ کہتا ہے کفی کا, تیری کفایت کی گئی, جس کام سے تو جا رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ, جب کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ کہتا ہے وقیتا, تیری حفاظت کی گئی, شر سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ دعا پڑھ لینے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے, اور سنت پر عمل کرنے سے تو بندہ قیمتی ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب گھر سے باہر نکلے, ہم بایاں پیر باہر نکالیں اور دایاں پیر بعد میں نکالیں. جوتا پہننا ہو تو جیسے پہلے بتایا ہے جوتا پہننے کی سنت, کہ پہلے دایاں پیر جوتے میں داخل کریں پھر بایاں پیر, اور جب نکالیں جوتا تو پہلے بایاں پیر نکالیں پھر سیدھا والا پیر نکالیں. اس طرح یہ آسان سی سنت ہے, سنتوں پر چڑھ کر بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پر نشان لگا دینے. پینسل ہے کسی کے پاس؟ پینسل یہ بال پین پھر ٹھیک ہے. چلو بھائی اب دعا کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ معاف فرما دے. کوئی بے ادبی ہو آپ کی شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں اللہ آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے. اور کہنے والے کو سننے والوں کو سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ نظر کی توفیق حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دل کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر دم ہر لمحہ اپنا استحضار نصیب فرما دیجئے کہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال ہمارے کرتوت فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور زمین بھی گواہ ہے, وہ اعضا بھی گواہ ہے اور صحیفوں میں بھی لکھا جا رہا ہے. چار گواہ ہر وقت ہمارے تیار ہو رہے ہیں. نیک عمل ہے تو بد عمل ہے تو اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ماضی میں جو کچھ ہم سے گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اے اللہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں اے مالک اے کریم مالک اے رحیم مالک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما. اللہ پوری مسلمانوں کو معاف فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. سنتوں کی محبت اور عشق نصیب فرما. سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. پاکیزہ نورانی زندگی عطا فرما. گناہوں والی زندگی, ظلمت والی زندگی, غلاظت والی زندگی, گندگی والی زندگی, گٹر لائنوں والی زندگی سے میری میرے بچوں کی اور سب تمام حاضرین کی اور سننے والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما. عقل میں نور عطا فرما. پاکیزگی عطا فرما. پاکیزہ انفاس عطا فرما. پاکیزہ خیالات نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اپنی محبت کو ہماری جانوں سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ فرما دیجئے. اے اللہ زیادہ فرما دیجئے. اپنی کامل محبت اور معرفت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی خیروں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو بھائی بہن کسی قسم کی پریشانی میں ہو یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ تمام مصیبتوں بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ حادثات سے حفاظت فرما. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو امن و عافیت نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما. اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست کر دے. ہمارے حکمران خود بخود درست ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے عقائد اپنے عبادات اور اپنے معاملات اور اپنی معاشرت اور اپنے اخلاق اے اللہ سب کے سب پر اے اللہ کمال نصیب فرما. اے اللہ سب کے سب پر کمال نصیب فرما. ہمارے عقائد کو بھی بالکل درست کر دیجئے. ہماری عبادات کو انتہائی اعلیٰ کر دیجئے. اللہ گناہوں سے بچنے کی ہماری جو کوشش ہے اللہ اس میں انتہائی کامیاب کر دیجئے. ہمارے معاملات کو بالکل صاف ستھرا کر دیجئے. ہمیں دیانت دار بنا دیجئے, امانت دار بنا دیجئے. اور اے اللہ ہمارے معاشرت کو بھی بہت بالکل درست فرما دیجئے. اور ہمیں اخلاق حمیدہ سے نواز دیجئے اور اخلاق رذیلہ سے ہمارے ظاہر و باطن کو بالکل پاک فرما دیجئے. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. روزیوں میں ہماری برکت دے دے. اے اللہ برکت دے دے. برکت اٹھ گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تنگیاں آ گئی ہیں, مصیبتیں آ گئی ہیں. یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھیے. اے اللہ اپنی رحمت کے سائے سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ کو راضی کریں. اے اللہ ہر لمحہ آپ پر رضا کرنے والے ہو جائیں. ہر لمحہ ہمیں اپنی دیکھنے کا استعداد نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنا خشیت اور خوف نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر مسلمان کی روزی میں خوب خوشحالی اور برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ خوشحالی نصیب فرما دیجئے. ہمارے ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے اور ظلم سے بالکل پاک فرما دیجئے. ظالموں سے پاک فرما دیجئے. ظالموں کو ہدایت دے دیجئے. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے. توفیق توبہ دے دیجئے. ان کو دلوں کو نرم کر دیجئے. دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجئے. اور اے اللہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک انتہائی نرم کر دیجئے. اور اے اللہ ہمیں غیروں کے پنجے سے چھڑا دیجئے. آج ہم غیروں کے پنجے میں آ چکے ہیں. اے اللہ ان کے قابو میں آ چکے ہیں. اے اللہ یہ سب ہمارے اعمال ہی کی پاداش ہے. اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور ہمیں غیروں سے اور یہود و نصارہ کے پنجے سے اے اللہ ہمیں چھڑا لیجئے. اے اللہ آپ کی طاقت سب سے بڑی ہے. یہ یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں ہے, مٹی ہیں, اگر آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. اے اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمارے ملک پر اور تمام اسلامی ممالک پر رحم و کرم کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ فضل و رحمت کی بارش فرما دیجئے. امن و امان اور عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جانوں کی, ہمارے مال کی, ہماری عزت آبرو کی, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی, ہمارے جان کی, ہماری عزت آبرو کی, ہمارے مال کی حفاظت فرمائیے. ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو, ہماری اولادوں کو اور ہر مسلمان کو حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو جلد فرما لیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. جو نہیں مانگا, مانگنے چاہیے تھا اپنے کرم سے, وہ بھی عطا فرما دیجئے. میرے پیارے مرشد حضرت والا دامت برکاتہ بنگلہ دیش, اے اللہ ان کو خوب خوب صحت عطا فرما دیجئے. حاسدین سے, دشمنوں سے, شریر لوگوں سے اور دن جادو شہر سے اے اللہ ہر شر سے اللہ حفاظت فرما دیجئے. میرے پیارے شیخ کو بھی, میرے پیارے شیخ کے اہل دولت قدا کو بھی اور تمام احباب و خدام کرام کو, معاونین کو, ادنا سے ادنا تعلق رکھنے والوں کو بھی اے اللہ دونوں جہان کی خیریں بھلائیاں عطا فرمائیے. اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے اور غموں سے اے اللہ تشاویش سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دیجئے. اے اللہ میرے پیارے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دیجئے. اے اللہ ان کو راضی فرما دیجئے. اے اللہ مجھے اپنے شہر کا ادب اور ان کی تعلیمات کی اتباع کی توفیق توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ میرے پیارے شہر کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجئے. 100% اتباع نصیب فرما دیجئے. شیخ کی محبت کامل عطا فرما دیجئے. اے اللہ شیخ کی محبت کامل عطا فرما دیجئے. میرے قلب کے اندر میرے شیخ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنے اخص الخواص میں شامل فرما لے. محض اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لے اور ہم سب کا حسن خاتمہ فرما دے. اور برزخ میں اور محشر میں اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمیں, ہم سب کو دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.